یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ کیا بات تھی؟ احادیث میں کچھ ذکر ملتا ہے اس کا؟ مثلا ایک نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ واقعی برحق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اسی طرح تبوک کے سفر میں ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی گم ہو گئی اور مسلمان اس کو تلاش کرنے لگے، تو اس میں منافقوں کا ایک گروہ آپس میں بیٹھ کے خوب ہنسی مذاق اڑا رہا تھا کہ ویسے تو یہ صاحب آسمان کی خبریں سناتے ہیں اور ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی. یہ ساتھ ہیں جنگ میں لیکن پیچھے بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہی منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے کہ سامنے آئے انسان تو بڑی خوش آمد اور پیچھے مذاق اڑائے، بے وقوف بتائے، غیبت کرے. یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہوتا، یہ منافقت ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی بعض وقت وحی کے ذریعے، بعض وقت کسی انسان کے ذریعے خبر پہنچا دیتے تھے آپ کو کہ کون کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوتا تھا، لیکن آپ ان کے خلاف ایسے ایکشن نہیں لیتے تھے کہ ان کو سامنے لا کے کہیں کہ تم نے فلاں ایسا اور ایسا، کہ اس بات کو بیچ میں رہنے دیا جاتا. تو ایک ایسے ہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اور انہیں معلوم ہوا کہ آپ راز کھل گیا ہے تو قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کہا کچھ ایسا، یہ سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو غلط رپورٹنگ ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاملہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ کفر والی بات انہوں نے کہی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے، یعنی ان کی تو اور بھی بڑی بڑی سازشیں تھیں. اور وہ کیا تھی کہ ایک موقع پر ایک تنگ راستے سے ان میں سے کچھ لوگ آئے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے راستے میں ختم کر دیں. یہ سارا ان کا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، کیونکہ مدینہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھا جب تک ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت کے بعد مدینہ کی معاشی حالت بھی بہت درست ہوئی اور ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا. فرمایا کہ منافق اللہ کے اس احسان کو یاد نہیں کرتے کہ جو پیغمبر کے آنے کی وجہ سے ان پر ہوا، پھر بھی یہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے فیض اٹھاتے ہیں اسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے ساتھ، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، نمک حرامی، دھوکہ بازی، بے وفائی، غداری، خیانت، یہ بدترین اخلاق ہے. کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، آپ کا اخلاقی فرض کیا بنتا ہے کہ آپ کیا کریں اس کے ساتھ؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو خیرخائی کریں. آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے جواب میں تو خیرخائی تو کریں. لیکن منافقین کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کے لوگ ہیں، گروپ بی ہیں، یعنی منافقین ہیں، وہ انہی کے ساتھ جا ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر سازشیں کرتے ہیں. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے. بس تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ مال آ جائے پھر دیکھیں ہم کیا کچھ دیتے ہیں، اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. دیکھیے کہ یہاں تو ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، ان منافقین کی جو مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ دھوکہ بازیاں کرتے، وعدے توڑتے وغیرہ وغیرہ، بعض اوقات اللہ سے، بعض اوقات اہل ایمان سے. لیکن ہم بھی ذرا غور کریں، بعض اوقات ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں اتنا اور اتنا صدقہ کروں گی، فلاں کام کروں گی، جسے منت ماننا جس کو کہتے ہیں، عمرہ کروں گی، حج کروں گی، فلاں اگر میرے یہ پیسے مجھے مل جائیں. مثلا بعض اوقات لوگ غصب کر جاتے ہیں، کوئی آپ کے گھر پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے مال پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر آدھا تو میں اللہ ہی کے رستے میں دے دوں گا. اب کیا ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب تو میری اپنی بڑی ضرورتیں ہو گئی، پھر فتوے لینے لگتے ہیں کہ اچھا اب کیا کریں. یاد رکھیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، شروع میں ذکر ہوا تھا. فاسق کون تھے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں. اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر خود اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں یا بندوں سے کر لیتے ہیں تو وہ اس کو نبھاتے ہیں. اور جو ایسا نہ کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مردہ کر دیتا، بے حس کر دیتا، نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف نکلنے کے لیے دل نہیں چاہتا. اور چونکہ انہوں نے تو براہ راست اتنا بڑا دھوکہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا دیا، ان سے ایمان کی توفیق چھین لی. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے؟ چپکے چپکے جو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پہ باتیں چھانٹتے ہیں اور لوگوں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب غزوہ تبوک کے موقع پر ایک غریب مسلمان ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کر صبح مٹھی بھر کھجوریں کما کے صدقہ کرنے کے لیے آیا، تو منافقین نے دیکھا تو ہنسنے لگے کہ یہ چلے ہیں روم فتح کرنے مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ، دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہر موقع پر وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ خیر خواہ نہیں تھے مسلمانوں، وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے. آپ دیکھیے، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں اس کی غلطی پر آپ یا اس کی کمی پہ آپ دکھی ہوتے ہیں. ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ خیر خواہ تھے کہ اگر کوئی ایک مٹھی لایا ہے تو اس کی قدردانی کرتے اور اس کا اپریشیٹ کرتے، اور ان کے بھی دل پہ گلتے اور یہ خود بھی کچھ کرتے. کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو دیکھتے نہیں کہ وہ مشکل حالات میں کوئی کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس پر بھی پیار آتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، اور پھر ہم اس کی مدد بھی کرتے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ مذاق اڑانے لگتے. تو یہ مذاق اڑانا اور دوسروں کے لیے بدنیتی رکھنا، بدگمانی کرنا اور ان کی پیچھے سے جڑیں کاٹنا، یہ مومن کا شیوا کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی دعا مانگو تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. منافقت ایسی بدترین بیماری ہے کہ جس کا مریض مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا بھی اس کو نہیں پہنچتی. اگر کوئی منافقت کی حالت میں جان دے دے، اللہ رسول کا مذاق اڑاتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے، دین والوں کو دھوکہ دیتے، ان کی مخبری کرتے، ان کو سپائے کرتے اور ان کو نقصان دیتے، تو پھر بظاہر وہ مسلمان کی حیثیت سے کیوں نہ مرا ہو. اس کے مرنے پر جو جنازہ پڑا جائے گا یا بعد میں دعائیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ان کے لیے تو کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور پھر نبی کی دعا قبول نہیں ان کے لیے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کیوں؟ ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. یعنی جن کو بار بار بلایا جائے نیکی کے کام کے لیے اور پھر بھی وہ شو اپ نہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شامل ہو بھی تو بددلی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو پھر کام نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام میں مزید رکھنے ڈالیں گے اور فتنہ فساد کھڑا کریں گے. تو جب انسان کو کسی کا تجربہ ہو جائے کہ اس کو دین کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ عین شدید ضرورت کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے، گھر بیٹھ رہتا ہے، کوئی قربانی کرنا نہیں چاہتا، صرف اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے بار بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح مخلص لوگوں کا مذاق اڑا کے ان کی دل شکنی کرتے رہیں گے. اور پھر اس دین کو بعض اوقات نقصان باہر سے نہیں ہوتا، خود اندر کے لوگوں سے ہوتا ہے جو جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، اور دین ترقی کرنے کے بجائے پیچھے ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت ہے جو یہاں دی گئی کہ آئندہ ان کو ساتھ نہ لے جانا. اور وہ اس لیے بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اب مشکل وقت تو گزر گیا، اب آئندہ تو اب آسانی کا دن ہے، آسانی کا وقت ہے، اب تو امید ہے کہ فلاں غزوہ میں مال غنیمت بھی آئے گا، لہذا اب ساتھ جانا چاہیے. یعنی وہ پورا واچ کرتے کہ کہاں فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، کیسا فائدہ ہے. جہاں دیکھتے فائدہ وہاں تو آ جاتے، اور جہاں دیکھتے قربانی ہے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے. تو ایسے لوگ دوسروں کو بھی مورائل ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا، نہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. گھر بیٹھ رہنے والے کون تھے؟ یا تو خواتین تھیں، یا پھر بیمار تھے، یا بہت بوڑھے لوگ. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے، اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس کی منافقت چھپی ہوئی نہیں، جس کا نام سب کو معلوم ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ مخلص مسلمان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کے کفن میں لگانے کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو آپ راضی ہو گئے. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا بڑا تھا، کہ پتہ تھا ایک شخص ساری زندگی دھوکہ دیتا ہے، ساری زندگی اذیت کا سبب بنا رہا ہے، لیکن جب اس کے لیے بھی مدد مانگی گئی تو آپ تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 70 بار بھی توبہ کرو نہیں قبول کی جائے گی. آپ نے کہا، میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا، شاید ان کی معافی ہو جائے. ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کا دل اتنا بڑا ہو کہ جو اس کو ستائے اس کے لیے پھر دعا کرے؟ تو وہ تو آپ کا اخلاق تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا کہ آج کے بعد نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے آپ، نہ جنازے کے ساتھ جائیں گے، نہ ان کو کفن دیں گے، نہ کچھ اور، ان سے ایک طرح سے الگ ہی رہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، ان کی مالداری اور کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ مال اور اولاد میں ترقی کی ہے دین کی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کے، دین کو نقصان پہنچا کے. تو ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے بچے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت ہی اللہ کا کوئی پیارا ہے، اگر یہ برا ہوتا تو اس کو اتنا کچھ تو نہ ملتا. تو ایسے موقع پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دین کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی شخص بہت کچھ کما بھی لیتا ہے، دنیا میں بہت بڑی اچیومنٹ بھی کر لیتا ہے، تو مت سوچو کہ اوہ ہم غلطی پر تھے اور وہ صحیح تھا کیونکہ وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی دنیا کی کامیابی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، یعنی اولاد بھی ان کے خلاف اور مال بھی. عبداللہ بن ابی کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، تو وہ باپ کے مشن میں تو نہیں شریک ہوا. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، یعنی انہیں ہمت طاقت تھی، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، ان کو کوئی مشکل کام نہ دیا جائے. اور انہوں نے کہا، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، ہم تو ریٹائرڈ ہیں، اسلام میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. حضرت ابو بکر ریٹائر نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر ریٹائر نہیں ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت ہر حال میں کرنی، جیسے نماز ہے مثلا، بیمار ہے، تندرست ہے، کسی بھی حال میں پڑھنی ہے، آپ کو وضو نہیں کر سکتے تب بھی تیمم کر کے پڑھنا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے، فرض تو فرض ہے. اسی طرح دین کے کاموں میں سے بھی کچھ کام فرض کے درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر طرح کے کاموں میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص ایسے موقع پر جو فرض کے درجے کا ہو اس سے پیچھے رہے، تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول بھی نہیں کرتا. تو کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ درخواست کرنے لگے کہ انہیں تو معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ ان انتہائی شرمناک بات تھی کہ اللہ کے رسول تو جنگ کے لیے جا رہے اور یہ گھر بیٹھ رہے ہیں صحت مند ہوتے ہوئے۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، وہ تو گئے اللہ کے راستے میں اور یہ بیٹھ گئے گھر، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی، دنیا کے محلات نہیں، اصل کامیاب وہ ہے جس کو جنت میں داخلے کا اذن مل جائے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، بدوی عربوں میں سے بھی، عربیوں میں سے بھی بہت لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، یعنی اہل مدینہ کے علاوہ آس پاس کے علاقے سے بھی کچھ لوگ یہی بہانہ لے کر آئے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اب آپ دیکھیں کہ سب لوگوں کا حال برابر نہیں ہوتا، کچھ مخلص مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ ذاتی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے کمزوری، بڑھاپا، بیماری، یا ان کے پاس اتنا خرچ کرنے کو ہے ہی نہیں کہ وہ گھر سے یہاں تک بھی پہنچے۔ تو فرمایا ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، ریسورسز ہی نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ اصل چیز ہے وفاداری، نہ کہ انسان ایسے موقع کو آرام کا موقع سمجھ کے کہے چلو شکر ہے مشقتوں سے جان بچ گئی۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات پر بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کو یہ بڑا دکھ تھا کہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ ساتھ جا سکیں۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کیا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ یہ چند دن کی بھول، چند دن کے آرام کا شکار ہے، کل ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا تو پھر ان کو ہوش آئے گی، لیکن پھر کل تو پلٹنے کا اور کام کرنے کا وقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی کمزوری اور نفاق کو دور کر دے، اور ہم سے وہ کام لے لے جو اس کی پسند کے ہوں، اور ہمارے دل کو اتنا کھلا کر دے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں۔ تمام باعث سے اٹھ کر الحمدللہ 10 پارے مکمل ہوئے، اور ایک تہائی جو ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلا بھی صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو موسٹ ویلکم۔
السلام علیکم۔ Nobody knows what's going to happen with them in the next 24 hours. And someone very close to me used to do a lot of work, and right now she can't. So what I would say is if you can do anything, that's what we learned today, the smallest thing you can do, do it. Whether it's you don't have anything to give in the container, you don't have a space, you don't have money, doesn't matter. Maybe someone you pass the message on to will, and maybe they can help. Do not waste any opportunity. You have no idea. Health, wealth, time, opportunity. Allah gives them to you today, and maybe He will take it from you tomorrow. And maybe if tomorrow you can't do it, then still you will be recognized that when you could do it, you did do it. But don't think, I'll do it next time. You don't know next time if you will be able to do it or not, and if you will be on the giving end of the help or the receiving end of the help. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullah. میں نے ایک بات سنی کسی سے بہت پیاری سی، لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، لیکن بات بہت پیاری ہے، کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ قسم کے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہوتی ہے کہ جہاں خیر کو دیکھتے ہیں کھول دیتے ہیں، اور شر کا تالا ہوتا ہے کہ جہاں شر کو دیکھتے ہیں ادھر ہی روک دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں شر کی چابی ہوتی ہے اور خیر کا تالا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم وہ لوگ ہوں جن کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہو، اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت وہ چابی لگا کے ہم خیر کو کھول سکتے ہیں.
نہیں حدیث نہیں ہے لیکن بات اچھی ہے، اور یہ اس میں بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ منافقین اور مومنین کی جو صفات بتائی گئی ہے وہ بالکل اس پہ.
السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ خیر جو آج آپ نے یہاں سنی اپنے پیاروں سے شیئر کرنے کے لیے، آپ کو ریفرنسز بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الانفال کی کچھ آیات کے سلسلے میں ان حالات میں کیا کریں، آڈیو موجود ہے، بک سٹال پر بھی ہے، اور انشاءاللہ آن لائن لیکچر بھی ہے. پھر اسی طرح ٹاپک کا نام نوٹ کر لیجئے، قوی مومن کمزور مومن. سورۃ الانفال ہی کے بارے میں بہت ہی اہم لیکچر سچے مومن، ایک اور اہم لیکچر محبتوں کا امتحان، سب کے سب بک سٹال پر بھی اویلیبل ہے انشاءاللہ اور آن لائن بھی. ساتھ ہی سورۃ التوبہ میں سوال نو کا پیغام بسلسلہ محرم الحرام اور محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت، یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں. پلیز ان کو خود بھی دوبارہ سن سکتے ہیں آپ، اور اپنے پیاروں سے شیئر بھی کیجئے. خیر کی چابی ہے، کھولئے اور خیر بانٹئے. السلام علیکم.